سورہ قمر مکی سورت ہے اور ہجرت سے 5 سال پہلے مکہ میں منا کے مقام پر شق القمر کا واقعہ پیش آیا, جب چاند جیسا عظیم الشان قرہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پھٹا, اس کے دونوں ٹکڑے الگ ہو کر ایک دوسرے سے اتنی دور چلے گئے کہ دیکھنے والوں کو ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا, اور پھر آن کی آن میں وہ دونوں مل گئے. یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ یہ دنیا کا نظام یہ ازلی اور ابدی نہیں ہے, یہ غیر فانی نہیں ہے, یہ درہم برہم ہو سکتا ہے. بڑے بڑے ستارے سیارے پھٹ سکتے ہیں, بکھر سکتے ہیں, ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں, اور وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا نقشہ قیامت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھینچا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا, یعنی جب چاند پھٹ سکتا ہے تو زمین بھی پھٹ سکتی ہے, مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی, یعنی قیامت کو اس لیے جھٹلاتے ہیں کہ پھر اگر قیامت کو مان لیں تو پھر تو اپنی مرضی چھوڑنی پڑتی ہے. اور قرآن ہمیں کیا کہتا ہے, نفس کو مارنا مطلوب نہیں ہے, نفس کو کنٹرول کرنا مطلوب ہے. اپنی اس دنیا کی خواہشات پر تھوڑا بند باندھ لیں, اور جب دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے تو دنیا بجائے سر پہ چڑھنے کے پاؤں پڑ جاتی ہے. ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے, اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ عتم پورا کرتی ہے مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی. کچھ بدقسمت ایسے ہیں کہ جن کو یہ تنبیہ فائدہ نہیں دیتی. پریشر کوکر میں ڈال کر پتھر گلائیں, گل جائیں گے؟ نہیں گریں گے. کچھ لوگ ایسے سخت ہوتے ہیں جو قرآن جیسا کلام سن کر بھی ان کے دل نرم نہیں ہوتے, ان کی زندگیاں نہیں بدلتی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے رخ پھیر لیجئے. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا, لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. یہ ہے ہماری اوقات. کیسے نکلیں گے؟ جیسے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں, پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے, اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے, ہاذا یوم عسر, اور یہ دن ان کو اتنا مشکل لگے گا کہ وہ دوزخ جانا منظور کر لیں گے. کہ یہ دن ہم سے نہیں کٹ رہا, بس فیصلہ کر دے ہمارا جو بھی تو کرنا چاہے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی, انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا یہ دیوانہ ہے, وہ بری طرح جھڑکا گیا. اللہ اکبر, کیسے کیسے الزام سہے, کیسی کیسی باتیں سنی, پھر بھی اللہ کا پیغام دیتے چلے گئے. کبھی ہم بھی جھڑکے گئے؟ ہمیں تو لوگ محبتیں دیتے ہیں جب ہم قرآن سناتے ہیں, پھر بھی ہم قرآن سنانے کے لیے تیار نہیں. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا, میں مغلوب ہو چکا, اب تو ان سے انتقام لے. تب ہم نے مسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا, اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا, اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا. مراد ہے کشتی جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ حضرت نوح کو عبدن شکورہ کہتے ہیں اور لوگ اس کی ناقدری کرتے ہیں. وہ قومیں جو اپنی خیر خواہی کرنے والوں کی ناقدری کرتی ہیں اللہ انہیں ڈبو دیتا ہے, کبھی گناہوں میں تو کبھی بے حیائی کے طوفانوں میں. اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا, پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ بولیے, میں اور آپ بولنے والے ہوں, ہم ہیں نصیحت قبول کرنے والے, ہم انشاءاللہ نصیحت قبول کریں گے. دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات, ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا, پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بتائیے. انشاءاللہ ہم ہیں نصیحت قبول کرنے والے, اور یہ قرآن اللہ نے آسان بنا دیا. فزکس مشکل ہے یا قرآن کا پڑھنا؟ کیمسٹری مشکل ہے یا قرآن؟ میڈیکل مشکل ہے یا قرآن؟ قرآن تو اللہ نے کتنا آسان کر دیا. حالانکہ بڑے لوگوں کی باتیں مشکل ہوتی ہیں, اسکالرز کی باتوں کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا. اللہ نے پڑھوا دیا, اللہ نے اسے سنوا دیا, اللہ نے اسے ہمارے لیے آسان بنا دیا. سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اس میں آسانی نہ رکھ دیتا تو مخلوق کی طاقت نہ تھی کہ اللہ کے کلام کو پڑھ سکے. اور ہم اگر کہیں کہ نہیں قرآن مشکل ہے تو ہم قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا. کبھی نہ کہیں کہ قرآن مشکل ہے. آد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک پہ ہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا, پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ ہمیں نصیحت قبول کرنے والوں میں سے کر دے. سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے, کیا اب ہم اس کے پیچھے چلے؟ اس کا اتباع ہم قبول کر لے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے اور ہماری عقل ماری گئی. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں, بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. کیسے کیسے تانے لوگوں نے دیے, انبیاء نے سہے امت کے لیے, میرے اور آپ کے لیے. ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں, اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے. ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنے باری کے دن پر پانی پر آئے گا. یعنی یہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے تب ان کے اوپر مسلط کی جب انہوں نے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا. آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. کہ اس ایک آدمی نے یہ جو کام کیا کہ اونٹنی کو مار ڈالا, پوری قوم چونکہ اس کی پشت پر تھی, پوری قوم کی رضا اسے شامل تھی, مرضی شامل تھی, وہ پوری قوم نے مل کر نہیں مارا تھا, اللہ نے سب کو عذاب میں پکڑ لیا. تو اگر کوئی برا کام کرتا ہے اور ہماری پسندیدگی اس میں شامل ہے تو سوچ لیں کہ پھر ہمارا انجام کس کے ساتھ ہے. ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا, اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ہے کوئی ہم میں سے؟ انشاءاللہ ہم ہیں نصیحت قبول کرنے والے. لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی, صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے. ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا. یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے. پروردگار ہم بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں یہ نعمت قرآن کی جو تو نے ہمیں دی, ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے اور ہم تیرے اس پیغام کو عام کرنے والے بنیں گے. اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تو ہمیں شکر گزاروں میں شامل کر لے. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے. پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی. آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا, چکھو مزہ میرے عذاب اور میری تنبیہات کا. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا, بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ہم ہیں نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار میرے پروردگار. ہم ڈر گئے اس عذاب سے جو تو نے پچھلی قوموں پر, نافرمان قوموں پر نازل کیا. اللہ تو ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا, اپنے غضب سے ہمیں نہ مارنا. پروردگار تو توبہ اور اصلاح کے ذریعے ہمیں پلٹنے والا بنا دے. اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا. آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے. کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہے یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے, اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے. سیحزم الجمع ویولون الدبر. حضرت عمر فرماتے ہیں جب سورہ قمر کی یہ آیت نازل ہوئی تو میں حیران تھا کہ آخر یہ کون سی جمعیت ہے جو شکست کھائے گی, مگر جب جنگ بدر میں کفار شکست کھا کر بھاگ رہے تھے اس وقت میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے آگے کی طرف جھپٹ رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے, سیحزم الجمع ویولون الدبر. اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ یہ تھی وہ ہزیمت جس کی خبر دی گئی تھی, بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے. یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ. ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے. تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے, پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ انشاءاللہ ہم ہیں نصیحت قبول کرنے والے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے. پیارے نبی نے فرمایا, صغیرہ گناہوں کو بھی ہلکا نہ سمجھو, اللہ عز و جل کی طرف سے اس کا بھی مطالبہ پورا ہونے والا ہے. قیامت کے دن وہ بھی نامہ اعمال میں درج ہوگا. اللہ ہماری ہر چھوٹی بڑی خطا سے درگزر فرمائے. نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے, سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب, فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اس آیت کو تصور میں سجا لیں, اس منظر کو تصور میں سجا لیں. اللہ کے نزدیک نیک لوگ جنت میں, اللہ کے قریب جو بادشاہوں کا بادشاہ اس کے قریب جگہ ملے گی. آج لوگ بڑے لوگوں سے, بادشاہوں سے اگر موقع مل جائے ہاتھ ملائیں, تصویریں کھنچواتے ہیں. اللہ اپنی شان بتاتا ہے, اپنے قریب جگہ کی نوید سناتا ہے. اللہم اجعلنا منہم, اے اللہ ہم ان لوگوں میں سے کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یوم المزید کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے, تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ نے فردوس میں ایک وادی بنائی ہے جس میں کستوری کے کشادہ ٹیلے ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا اللہ جس قدر چاہے گا فرشتے نازل کرے گا اور اس کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے جو نبیوں کی نشست ہوگی, اور یہ ممبر گھرے ہوئے ہوں گے سونے کے ایسے ممبروں سے جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے, ان پر شہداء اور صدیقین ہوں گے اور انبیاء کے پیچھے ٹیلوں پر بیٹھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں, تم لوگوں نے میرے وعدے کی تصدیق کی ہے, جو مانگو تمہیں ملے گا. تو وہ کہیں گے ہم تو تیری رضا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہوا اور یہ تمہارے لیے بڑھ کر ہے جس کی تم تمنا کرتے ہو اور میرے پاس مزید ہے. اے اللہ, اے ہمارے پروردگار, ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. اب میری اور آپ کی پیاری سورت, ہر دل عزیز سورت, کثرت سے پڑھی جانے والی سورت, سورہ رحمان. یہ وہ سورت ہے جو لفظ الرحمن سے شروع ہوتی ہے. تاہم اس نام کو سورت کے مضمون سے بھی گہری نسبت ہے, کیونکہ اس میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے مظاہر اور ثمرات کا ذکر فرمایا ہے. مکہ کے ابتدائی دور کی سورتوں میں سے ہے, اور حضرت عبداللہ بن عمر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان خود تلاوت فرمائی, آپ کے سامنے یہ سورہ پڑھی گئی, پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم سے ویسا اچھا جواب نہیں سن رہا جیسا جنہوں نے اپنے رب کو دیا تھا. لوگوں نے عرض کیا وہ کیا جواب تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھتا تو جن اس کے جواب میں کہتے جاتے تھے کہ لا بشيء من نعمت ربنا نكذب, ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. اور دوسری روایت میں فلک الحمد, بس آپ ہی کے لیے ساری تعریف ہے, یہ بھی شامل ہے. شروع میں ہی اس حدیث کو کوٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ چونکہ اس سورت میں بار بار فبأي آلاء ربكما تكذبان کا ذکر آئے گا تو ہم نے بھی یہ جواب دینا ہے. عربی میں دیجئے, اردو میں دیجئے, دل میں دیجئے, بول کر دیجئے, جیسے بھی دیجئے, لیکن جب بھی یہ آیت آئے تو ضرور کہیں کہ پروردگار ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور آپ ہی کے لیے ساری تعریف ہے. اور قرآن کی یہ ایک ہی صورت ہے جس میں انسان کے ساتھ زمین کی دوسری با اختیار مخلوق جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے براہ راست مخاطب کیا ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی دعوت جنوں کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے بھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ جن بھی اس کے مخاطب ہیں. اور انسانوں کی طرح جن بھی جواب دے دی ہیں ان کے اندر بھی کافر, مومن اور اطاعت گزار یا سرکش موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن, رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ کے 99 نام ہیں, بہت ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, سب چوٹی کی صفات ہیں, لیکن سب صفات میں سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں, شفقت فرمانے والے ہیں, ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں, اور رحمان اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے رحمت کا ٹھاٹھے مرتبہ سمندر ہے، اور اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، خواہ وہ مرد ہے، عورت ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، گناہگار ہے، مانتا ہے، نہیں مانتا، ہر ایک اس کی صفت رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی چوٹی کی صفت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا علم القرآن، کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی. اور ہم نے جیسے پڑھا کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ہم ذکر پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وہ کون سی؟ قرآن کی نعمت. کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا دار و مدار قرآن پر ہے. چوٹی کی صفت اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور چوٹی کا علم قرآن، اور ہمارا اپنے اوپر رحم ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں. اور ہمارا ٹیچر کون ہے؟ استاد کون ہے؟ معلم کون ہے؟ معلم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس میں کفار کے اس بہتان کا بھی رد ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کوئی بشر سکھاتا ہے. تو معلم اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ نے یہ نہیں ذکر کیا کہ کس کو سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کس کو اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں. گویا یہ تعلیم عام ہے، انبیاء سے لے کر پھر صحابہ اور پھر علماء اور تمام امت کو، جس جس کو قرآن کی تعلیم ملی ہے، معلم اللہ کی ذات ہے. اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو بھٹکتا نہیں چھوڑا اور قرآن کی تعلیم دی. صرف دیا نہیں بلکہ سکھایا. علامہ کے اندر نا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، مستقل سکھایا. یعنی صرف قرآن پکڑا نہیں دیا کہ یہ لو پکڑو اور خود ہی سمجھو، بلکہ اس کی تعلیم دی. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے تعلیم کا ذکر کیا، پھر انسان کی پیدائش کا ذکر کیا. گویا مقصد اہم ہے زندگی سے، اور یہ کہ جس نے قرآن سیکھا وہی دراصل زندہ ہے. اور یعنی آپ اس کو یوں بھی دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنی چوٹی کی صفت کا ذکر کیا، پھر چوٹی کی نعمت کا ذکر کیا، پھر انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں جو افضل ہے اس کا ذکر کیا. اس کے بعد چوتھی آیت میں کیا ہے؟ علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا. یہ وہ خصوصیت ہے جو انسان کو تمام جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. انسان کے اندر اپنا معافی الضمیر بیان کرنے کی صلاحیت ہے، یہ اللہ نے اسے عطا کی ہے. چھوٹا سا بچہ بھی بول کر اپنا مدعا بیان کر لیتا ہے. گویا اس کے ذریعے سے کیا بتا دیا کہ جو بیان کرنے کی صلاحیت اللہ نے تمہیں دی ہے، اسے قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگاؤ. پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے. گویا اس اعلیٰ صلاحیت کو اعلیٰ مصرف میں لگاؤ، اسے ضائع نہ کرو. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں آسمان کے نیچے بے شمار ستارے ہیں، بڑے بڑے سیارے ہیں، جن میں بعض سورج اور چاند سے بھی ہزاروں گنا بڑے ہیں. خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا ذکر فرمایا کیونکہ زمین کے رہنے والوں کے معاملات کا اس سورج اور چاند کے ساتھ تعلق ہے. اور یہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے. لاکھوں سالوں سے جب سے کائنات بنی ہے، یہ جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر ہی طلوع اور غروب ہوتے ہیں، ایک مقرر رفتار کے ساتھ چلتے ہیں، لمحے بھر کی بھی تاخیر نہیں ہوتی. اور اس چیز میں انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اس سورج کے ذریعے سے رات اور دن کا آنا جانا، موسموں کی تبدیلی، نمازوں کے اوقات، فصلوں کا پکنا، دائمی کیلنڈر. اور چاند کو دیکھیے، رات کو میٹھی روشنی، مہینوں کا اور سالوں کا حساب، رمضان کے روزے، حج، عیدین، مدت حمل، رضاعت، عدت، پھلوں میں مٹھاس، کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں چاند سے ملتی ہیں. اور پھر ان کا مناسب فاصلہ، سورج کا زمین سے مناسب فاصلہ، اس وجہ سے زندگی ممکن ہوئی. یہ اپنے مقام سے نہ نیچے آتے ہیں نہ اپنے مقام سے اوپر جاتے ہیں، اپنے مدار میں رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سورج اور چاند ایک ضابطے کے پابند ہیں. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اسے زیادہ ضابطے کا پابند ہونا چاہیے. اور دنیا میں اگر انسان نہ ہو تو سورج کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر سورج نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. والنجم والشجر یسجدان، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تارے اللہ کی مخلوق ہیں. تاروں کی عبادت نہ کرو، درختوں کی عبادت نہ کرو، اس کی عبادت کرو جس کے آگے یہ جھکے ہوئے ہیں، جس کی فرما برداری میں یہ لگے ہوئے ہیں. لوگوں نے تاروں کو عبادت کا ذریعہ سمجھ لیا، کسی نے اس کو تقدیر بنانے کا ذریعہ سمجھ لیا، کسی نے اس کو غیب کے علم کا منبع سمجھ لیا. تارے اللہ کی مخلوق ہیں، تارے آسمان کی زینت ہیں، تم اس زمین کی زینت ہو، تم اس زمین کو زینت بخشو۔ درخت سے عاجزی سیکھیں، جتنا پھل لگتا جاتا ہے جھکتا چلا جاتا ہے، اور انسان کی ڈگری، سٹیٹس، مال جوں جوں بڑھتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، تو ان درختوں سے سیکھیں۔ علم بڑھے، عمر بڑھے، دولت بڑھے، اختیار بڑھے، جھکتے چلے جائیں اور انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتے چلے جائیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ ہر غلط کام میزان میں خلل ڈالتا ہے۔ اپنے معاملات میں توازن، گھر میں توازن، بچوں میں انصاف، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ اور میزان سے یہ بھی مراد ہے کہ اسلام کے اندر توازن ہے، نہ ترک دنیا نہ غرق دنیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، اللہ تطغوا فی المیزان، اس کا تقاضا یہ کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، اور کیا کرو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ یعنی ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ناپنے کے پیمانے عطا کیے، کپڑا ناپنے کے، وزن ناپنے کے، ہوا کے، حرارت کے، سونے کے، چاندی کے، اور ہم نے تو شاید کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی بنا پر ہم اپنی چیزوں کے لین دین میں، خرید و فروخت میں، تجارتوں میں کس قدر آسانی ہو گئی۔ والارض وضعها للانام، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، یعنی اللہ نے زمین کو اس طرح بنایا اور تیار کر دیا کہ قسم قسم کی زندہ مخلوقات کے لیے رہنے اور بسنے اور زندگی بسر کرنے کے قابل ہو گئی۔ اور انسان نے زمین میں اتنا فساد پھیلایا کہ لوگوں کا جینا بھی دھوبر کر دیا، اور اتنی آلودگی پھیلا دی کہ کئی اور مخلوقات بھی ختم ہو گئی۔ اور انسان اگر اپنی حد میں رہے اور اللہ کے دیے ہوئے ضابطے کو فالو کرے، تو نہ صرف انسانوں کا جینا آسان ہو، باقی مخلوقات کو بھی امن میسر آئے۔ طوفان نوح میں آپ نے دیکھا کہ جانوروں کے جوڑے کے علاوہ ایک ایک جوڑا جانوروں کا کشتی میں رکھا گیا، باقی جانور کس قصور میں مارے گئے؟ انسانوں کے ظلم اور شرک اور گناہوں نے صرف انسانوں کو تباہ نہیں کیا، جانوروں کو بھی برباد کیا۔ اسی لیے تو جب آپ احادیث پڑھتے ہیں کہ جب ایک تعلیم دینے والا تعلیم دیتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے، تو چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ جو خیر پھیلے گی اس کے ذریعے سے خیر جو ہے وہ ان کو بھی ملے گی، ان کو بھی امن میسر آئے گا۔ اور اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسانوں کی ضرورت کے لیے بلکہ اس کے ذوق کے لیے، اس کے تعیش کے لیے کئی کئی چیزیں پیدا کر دی۔ انسان کا پیٹ ہی بھرنا ہوتا تو صرف گندم ہی کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی طرح کے پھل اور سبزیاں اور کتنی ورائٹی ہے چیزوں کے اندر، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی نعمت کا ذکر تو اب جا کے کیا ہے، آغاز میں کس نعمت کا ذکر کیا تھا؟ قرآن کی نعمت کا ذکر کیا تھا۔ تو گویا قرآن کی نعمت کھانے کی نعمت سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ نے کس قدر خوبصورت، یعنی جانوروں کو کھانا کیسے دیا جاتا ہے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیکنگ کے اندر خوبصورتی کے ساتھ سرو کیا ہے کھانا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں، اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ پس جنوں انس، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پروردگار، ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ یہ آیت آپ دیکھیں 31 مرتبہ دہرائی گئی اس سورت کے اندر۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے کسی پر بے شمار احسانات کیے ہوں اور وہ نہ مانتا ہو، اور احسان کرنے والا بار بار کہے، دیکھو میں نے تمہیں یہ بھی دیا، میں نے تمہیں یہ بھی دیا، تم اس کو بھی نہیں مانتے۔ اور ہم اس صورت میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 8 مرتبہ ان آیات کے بعد جہاں مخلوق کے عجائب اور ابتدا اور انتہا کا تذکرہ ہے، وہاں فبأی آلائی ربکما تکذبان کہا۔ پھر جب جہنم کے 7 دروازوں کے مطابق 7 مرتبہ ان آیات کے بعد جن میں آگ اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، وہاں اس آیت کا ذکر ہے۔ پھر جنت کے 8 دروازوں کے مطابق 8 مرتبہ جنتوں کے وصف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دہرایا ہے۔ پھر دوسری 2 جنتوں کے وصف کے ساتھ 8 مرتبہ دہرایا ہے۔ تو اسکالر لکھتے ہیں، جو پہلی 8 پر عقیدہ رکھے گا، اللہ کی قدرتوں پہ، اس کی تخلیق پہ، اس کے نظام پہ، جو ان پر عقیدہ رکھے گا اور ان کے تقاضے پر عمل کرے گا، وہ اللہ کی طرف سے ان 8 نعمتوں کا مستحق ٹھہرے گا، اور اللہ اپنے فضل سے 7 پہلی سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ گونگے بہروں کی طرح قرآن نہ پڑھیں، اس کے سوالوں کا جواب دیں، اس کی بشارتوں پر دعائیں مانگیں، اس کے ڈراووں پر پناہ مانگیں۔ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے، یہ مٹی کا پتلا نہیں جھکتا، اگر سونے چاندی کا ہوتا تو کتنی اکڑ ہوتی۔ اللہ بار بار اسی لیے ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ عاجزی اختیار کرو، تکبر نہ کرو۔ اور ہم اکثر یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، مٹی پاؤ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہ دو۔ تو انسان مٹی سے بنا ہے، عاجزی اس کو سوٹ کرتی ہے۔ اللہ نے جن کو آگ سے بنایا ہے، تو انسان آگ بگولا کیوں ہوتے ہیں، کیوں بار بار بھڑک اٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ جب وہ شیطان سے دوستی کرتا ہے تو آگ بگولا ہوتا ہے۔ پس جنوں انس، تم اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ پروردگار، ہم نہیں جھٹلاتے۔ یہ بالکل ایسے لگتا ہے اصرار اور تکرار کسی ایک ضدی بچے کو سمجھانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ مان جاؤ، سمجھ جاؤ۔ دونوں مشرق اور دونوں مغرب، سب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔ پس جنوں انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پروردگار، ہم تیری کسی قدرت کو نہیں جھٹلاتے۔ یہاں دو مشرق اور دو مغرب کا ذکر ہے کہ گرمیوں میں اور سردیوں میں مختلف زاویوں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ گرمیوں میں سورج شمال کی طرف سرکتا جاتا ہے اور سردیوں میں جنوب کی جانب۔ اس لحاظ سے سورج کے تو 365 مشرق اور مغرب بنتے ہیں، اسی لیے قرآن ایک جگہ رب المشارق کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے۔ اور صرف سردی اور گرمی کے لحاظ سے کہا جائے تو دو مشرق۔ اور ہم دیکھیں کہ اس چیز میں کس قدر فائدہ ہے کہ گرمی، سردی، بارشوں کا برسنا، برف کا جمنا اور اس سے جڑی ہوئی کتنی نعمتیں۔ یہ گرمیوں کی سبزی ہے اور یہ سب سردیوں کی سبزی ہے۔ یہ گرمیاں آ گئیں تو اب یہ پھل شروع ہو گیا، اب سردیاں آ گئیں تو اس کا یہ پھل شروع ہو گیا۔ کتنی نعمتیں ہیں جو اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ بس جنوں، اس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ پروردگار، ہم تیرے کسی کرشمے کو نہیں جھٹلاتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا یہ مثال دے کر؟ کہ ہر چیز اپنی حدود میں ہی اچھی لگتی ہے۔ سمندر جب حد پار نہیں کرتے تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پس جنوں انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ پروردگار، ہم تیرے کسی کمال کو نہیں جھٹلاتے۔ ایسے لگتا ہے کوئی ایگزیبیشن لگا ہوا ہے، ہر طرف اللہ کی نعمتوں کے نظارے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دکھا رہے ہیں۔ وہ بارش کا قطرہ جب سیپ منہ کھولتا ہے اور قطرہ جو اس کے اندر جاتا ہے موتی بن جاتا ہے، اور وہ پانی کا قطرہ سیپ کے اندر رہتا ہے تو موتی بنتا ہے۔ ہم آج کل گھروں میں مقید ہیں، لاک ڈاؤن ہے، اس لاک ڈاؤن سے ہم فائدہ اٹھائیں، موتی بن کے نکلیں، اپنے آپ کو سنوار کے نکلیں۔ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ پس جنوں انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ پروردگار، ہم تیرے کسی احسان کو نہیں جھٹلاتے۔ یہ اللہ نے سمندروں کو ان قوانین کا پابند بنا دیا کہ تنکا ڈوب جاتا ہے، آپ پین رکھیں گے وہ ڈوب جائے گا، لیکن جہاز سمندر کی چھاتی پہ چلتا ہے۔ ہمارا تو روح روح رب کے احسانات میں بندھا ہوا ہے۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے ساتھ دل لگاؤ جسے باقی رہنا ہے، اور اگر نعمتوں کو باقی رکھنا ہے تو اس کے رستے میں لگا دے جو باقی رہنے والی ذات ہے، تو نعمتیں بھی دائمی ہو جائیں گی۔ اور اس میں یہ بھی ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ خوشیاں بھی عارضی ہیں، غم بھی عارضی ہیں۔ جب انسان سوچتا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو پھر صبر اور شکر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ہر چیز کے فنا میں بھی نعمت ہے، کیونکہ مرے بغیر اللہ کا دیدار ممکن نہیں، جنت کا حصول ممکن نہیں۔ وہ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا، اس کے شعر کا ترجمہ ہے کہ اپنے فنا کے بغیر تیرا دیدار ممکن نہیں، تمہیں خریدنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو بیچنا پڑتا ہے۔ پس جنوں انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اسی سے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں، ہر کوئی اس کے در کا بھکاری۔ کوئی زبان سے مانگ رہا ہے، کوئی زبان حال سے مانگ رہا ہے، تو بس دعا کیجئے کہ اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی وقت خوشحال کر رہے ہیں، کوئی فقیر ہو رہا ہے، کوئی صحت پا رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کہیں فوتگی ہو رہی ہے، کہیں پیدائش ہو رہی ہے، ہر وقت اللہ کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے۔ اور ابو دردہ فرماتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا، اللہ کی شان سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہ معاف کرتا ہے، غم دور کرتا ہے، ایک قوم کو سربلند کرتا ہے، دوسری کو نیچا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اس اللہ پر ایمان لانے والوں کی شان بھی علامہ اقبال نے بتائی، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ پس اے جنو انس، اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ پروردگار ہم تیری کسی صفت کو نہیں جھٹلاتے۔ اے زمین کے بوجھو، اللہ تعالیٰ نے کس کو زمین کا بوجھ کہا ہے؟ دو مخلوقات، انسان اور جن۔ اور بوجھ ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز بیکار ہوتی ہے وہ بوجھ بن جاتی ہے، جو نااہل ہوتی ہے وہ بوجھ بن جاتی ہے۔ اور یہی دو مخلوقات ہیں جو کہ مکلف ہیں، با اختیار ہیں، اور انہی سے سوال ہوگا۔ وہ مخلوقات جن سے سوال نہیں ہونا وہ اطاعت کر رہے ہیں، اور جن سے سوال ہونا ہے وہ اطاعت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان قریب ہم تم سے باز پرس کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، جلدی تمہاری آزادی ختم ہو جائے گی اور اختیار بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم فارغ نہیں ہیں تو حساب نہیں کر رہے، بلکہ مراد کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے، جب وقت آئے گا تو ہم تمہاری باز پرس کریں گے۔ اور یہ باز پرس کا وقت، یہ آخرت بھی ایک نعمت ہے، جہاں نیک کو اجر ملے گا، برے کو سزا ملے گی۔ اور یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آخرت کے دن سے خبردار کر دیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اچانک دھر لے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ پروردگار ہم تیرے کسی احسان کو نہیں جھٹلاتے۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جنوں کو پہلے پکارا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جن بہت ٹریول کر سکتے ہیں، تیزی سے جا سکتے ہیں ادھر سے ادھر۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پہلے مخاطب کر کے کہا کہ تم نہیں بھاگ سکتے اللہ سے۔ اور کوئی بھی اگر سمجھتا ہے کہ اپنی مرضی کر کے بچ جائیں گے، وہ نہیں بچ سکتا۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ پروردگار ہم آپ کی کسی قدرت کو نہیں جھٹلاتے۔ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جنو انس، اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پروردگار ہم تیری کسی قدرت کا انکار نہیں کرتے۔ پھر کیا بنیں گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ آج یہ نیلا آسمان، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس وقت اللہ کی فرما برداری قبول کر لیں۔ وہ دن آئے گا جب یہ لال، بالکل پیور ریڈ وردہ، گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، سرخ پھول، اس طرح سے آسمان ہو جائے گا۔ اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا؟ اے جنو انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پروردگار ہم تیری کسی قدرت کو نہیں جھٹلاتے۔ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا، لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی برائی ایسی نہیں ہے جو اس میں شمار نہ کی گئی ہو۔ عذاب بولیں گے، گواہ موجود ہیں، کسی سے گناہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ پروردگار ہم تیرے کسی احسان کا انکار نہیں کرتے۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، شکلیں بتاتی ہیں، ایک ناکام اور ایک کامیاب انسان دونوں کے چہروں سے پتہ چلتا ہے، اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ جنہوں نے دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے ساتھ جانوروں والا سلوک کریں گے۔ یہ سر پلان بناتا تھا، پاؤں تک میل کرتے تھے، اللہ دونوں سے پکڑ کر جو ہے گھسیٹیں گے۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پروردگار ہم تیری کسی قدرت کو نہیں جھٹلاتے۔ اس وقت کہا جائے گا، یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پروردگار ہم تیری کسی قدرت کو نہیں جھٹلاتے۔ حسن بصری فرماتے ہیں، حمیم آن، یہ لاسٹ ٹیمپریچر ہے، آخری درجہ حرارت ہے، کھولتا ہوا پانی۔ آج خوشیوں کے ساتھ اس کے دین کو لے لیں، آج دل کو تنگ نہ کریں، آج یہ مشروبات اور کھانوں میں مصروف ہو کر اس آخرت سے غافل نہ ہو جائیں۔ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دو باغ کس کے لیے ہیں، جنتان کس کے لیے ہیں، جو اللہ کے حضور پیش ہونے سے ڈرا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکلا، مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور نکل کر چہرے پر گرتا ہے، اللہ اس چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ آج اسے ایک آنسو میں طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ جہنم میں جانے کے بعد روئیں گے، اس قدر روئیں گے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو روئیں گے۔ لوگ کشتیاں چلانا چاہیں تو کشتیاں چلا دیں، اتنا روئیں گے جہنمی، لیکن وہ آگ نہیں بجھے گی۔ آج اللہ ہمیں اپنا خوف عطا کر دے تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں. جب اس کے خوف سے دل کانپتا ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں. حضرت محمد بن منتظر رحمت اللہ علیہ جب آپ کے خوف سے روتے تو آنسو اپنے چہرے اور داڑھی پر مل لیتے اور فرماتے، مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ کے در سے بہنے والے آنسو جس جس جگہ لگیں گے اسے آگ نہیں کھائے گی. وہ روتے بھی تھے اور اللہ سے ڈرتے بھی تھے. ہمارے اسلاف نیکیاں کر کر کے ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے. پیارے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اپنے بندے پہ دو خوف جمع نہیں کروں گا، اگر دنیا میں بے خوف ہوا تو وہاں ڈراؤں گا اور اگر دنیا میں ڈرتا رہا تو وہاں بے خوف کر دوں گا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ پروردگار ہم تیرے کسی انعام کو نہیں جھٹلاتے. ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ پروردگار ہم تیرے کسی انعام کو نہیں جھٹلاتے. دونوں باغوں میں دو چشمے رواں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ یا ربی ہم تیرے کسی انعام کو نہیں جھٹلاتے. دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں، ہر پھل کی دو قسمیں، اندازہ لگائی اللہ تعالیٰ نے کتنی ورائٹی رکھی ہوگی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ پروردگار ہم تیرے کسی انعام کو نہیں جھٹلاتے. جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کوالٹی بتانے کے لیے اس کی انر سائڈ بتائی ہے کہ انر اس کے جو ہے وہ دبیز ریشم کے ہوں گے، تو سوچو اپر کیسا ہوگا. باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ کیسی پیاری جنت! ہم دنیا کی جنتوں کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں. اللہ جنت سجا کر بلا رہا ہے. ایک بار نہیں، ہر دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ صدا لگاتے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح. آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اس کے ذریعے سے تمہیں کامیابی ملے گی. اور جن جن چیزوں سے اس کے ڈر سے رکتے رہے، بچتے رہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی. خاص طور پر آپ دیکھیں شرم و حیا کا تذکرہ ہے، اور یہ شرم و حیا دنیا کی مومن عورت کا بھی وصف ہے، اور یہی جنت کی عورت کا بھی وصف ہے. اور مردوں کے لیے بھی، ایمان والے مرد برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو ان کا اجر کیا ہے؟ جس رب سے ڈر کر برائی سے بچتے رہے، اب اللہ تعالیٰ نے کیا بڑی نعمت دے دی، شرمیلی نگاہوں والیاں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ پروردگار ہم تیرے کسی انعام کو نہیں جھٹلاتے. ایسے خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ پروردگار ہم تیرے کسی انعام کو نہیں جھٹلاتے. آپ دیکھیں یہاں جنتی عورت کی سیرت کا ذکر پہلے اور صورت کا ذکر بعد میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. گویا سیرت زیادہ اہم ہے صورت سے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہر کام احسان کے درجے پہ کریں، کل احسان کے درجے کی اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مردوں کے لیے حوروں کا تذکرہ ہے، اور عام طور پر عورتیں سوال کرتی ہیں کہ پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بتا دیا کون سا انعام ہے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا بھی کچھ ہے؟ عورت کا بنیادی وصف ہے نا حیا. آپ مردوں کو دنیا میں بھی دیکھیں گے، لڑکے کہتے ہیں ہماری شادی کریں، لیکن لڑکیاں نہیں بولتی حیا کے وصف کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حیا کے وصف کی وجہ سے ذکر نہیں کیا، لیکن بتا دیا کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ساری خواہشات پوری کریں گے. پھر جن و انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ پروردگار ہم آپ کی کسی صفت حمیدہ کا انکار نہیں کرتے. اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، کیا خوبصورت منظر ہے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ پروردگار ہم تیرے کسی انعام کو نہیں جھٹلاتے. ان میں بکثرت پھل اور کھجورے اور انار، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ پروردگار ہم تیرے کسی انعام کو نہیں جھٹلاتے. ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں. یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں جائیں گی، اور ان عورتوں کی بھی سیرت کا ذکر پہلے کیا ہے اور صورت کا ذکر بعد میں کیا ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حورے؟ آپ نے فرمایا، دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابرے کو استر پر ہوتی ہے، جو انر پر اپر کو حاصل ہوتی ہے. میں نے پوچھا کس بنا پر؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور عبادتیں کی ہیں، یعنی ایمان اور عمل صالح کی بنا پر جنت کی حقدار ٹھہری ہیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ پروردگار ہم تیرے کسی انعام کو نہیں جھٹلاتے۔ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، حور مقصورات فی الخیام۔ بس آپ اس آیت کو یاد کر لیجئے جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے تھے، وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ تو یہ عورت کا وصف ہے، وہ اپنے گھر میں رہتی ہے، وہ شمع محفل نہیں ہے، وہ چراغ خانہ ہے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ پروردگار ہم آپ کے کسی انعام کو نہیں جھٹلاتے۔ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں، نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ پروردگار ہم تیرے کسی انعام کو نہیں جھٹلاتے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جو ان جنتوں کے حقدار ہوں۔ پروردگار تو ان سننے والوں کو، یا اللہ تو ان پڑھنے والوں کو جو شوق شوق سے تیرا کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کلاس لیتے ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنے پیاروں کے ساتھ، پروردگار اپنے والدین اور اپنی اولادوں کے ساتھ جنت میں، اس پیاری جنت میں اکٹھا کر دینا۔ تبارک اسم ربی کا ذل جلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔